الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عید الاضحیٰ سے پہلے جو آخری مجلس ہوئی تھی اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا اور اس محبت میں ترقی پانا یہ سارے انسان کے اعمال کی بنیاد ہے. جب اللہ جل جلالہ سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کامل ہو جاتی ہے تو اس کے دو اثر ظاہر ہوتے ہیں، ایک کثرت ذکر اور دوسرے دوام طاعت. یعنی جب اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں سما گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو دل سے بھی آتی ہے اور زبان سے بھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دوام طاعت، یعنی اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ جل جلالہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، اور ہر کام کرتے وقت پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور ہر ایسے کام کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے حکم کے خلاف ہو، جو شریعت میں منع ہو، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں. کیونکہ محبت وہ چیز ہے جو ناگوار چیزوں کو بھی گوارا بنا دیتی ہے. جب محبت کسی شخص سے یا کسی کام سے محبت ہو جائے تو اس کام میں اگر کوئی تکلیفیں بھی آتی ہیں، مشقتیں بھی آتی ہیں، تو آدمی کو وہ لذیذ معلوم ہوتی ہے کہ یہ میں اپنے محبوب کی خاطر انجام دے رہا ہوں. تو اس وجہ سے طاعت اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ مضمون تھا جو حضرت والا نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے پانچ طریقے بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے اور اس کو کمال تک پہنچانے کے کیا طریقے ہیں تو حضرت نے اس کے بارے میں پانچ باتیں ارشاد فرمائی. وہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو الحمدللہ مقصود حاصل ہو جائے. ان میں سے پہلی بات جس کا ذکر اس سے پہلے کی آخری مجلس میں ہوا تھا وہ یہ کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سوچا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں نازل کر رکھی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کیا نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں. یہ نعمتوں کو سوچنا یہ خود بخود اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا کرنے اور اس میں ترقی دینے کا ذریعہ بنتا ہے. جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کا استحضار ہوگا اور جتنا زیادہ انسان اس کو سوچے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سے محبت میں اضافہ ہوگا. کیونکہ یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ جو شخص کوئی احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ اس سے محبت ہوگی. اور بعض احسان تو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کسی بدلے کی توقع ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر احسان کروں گا تو یہ میرے اوپر میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا, یہ مجھے اچھا سمجھے گا, کبھی میرا وقت پڑے گا تو یہ میرے کام آئے گا, اس وجہ سے احسان کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص احسان کرے کسی بدلے کی وجہ سے نہیں, اس توقع میں نہیں کہ یہ میرے ساتھ کوئی احسان کرے گا یا میرے کسی وقت کام آئے گا, بلکہ بس وہ بغیر کسی بدلے کے بغیر کسی صلے کی توقع رکھے ہوئے کسی سے احسان کرے تو اس کے ساتھ خاص طور پر محبت ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ضروریات ساری جتنی آپ کی ہیں وہ غائبانہ طور پر پورا کرتا رہتا ہے وقتاً فوقت, اور ایسا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی بدلہ چاہتا ہوگا, تو اس کی جو محبت دل میں پیدا ہوگی وہ محبت بڑی گہری ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب پر جو نعمتیں نازل فرما رہے ہیں وہ کسی بدلے کی وجہ سے نہیں کہ ان کو توقع ہو کہ میں اس بندے پر نعمت نازل کروں گا تو یہ مجھے فلاں فائدہ پہنچا دے گا. اللہ جل جلالہ کی ذات تو بے نیاز ہے. کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے یا نہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے, اللہ جل جلالہ کی ذات کبریائی میں کوئی حبہ برابر فرق نہیں آتا, اس کو کسی سے کیا لینا. ما اريد منهم ان يطعمون, میں بندوں سے نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ کھلائیں گے وہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, ہم تو خود رزق دینے والے ہیں. تو ان کی بے نیازی کا حال یہ ہے کہ وہ کسی شخص کسی بھی مخلوق کسی بھی احسان کے نہ امیدوار ہیں اور نہ معاذ اللہ محتاج ہیں کہ کسی کے, وہ تو جس پر بھی کرم فرماتے ہیں وہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے فرماتے ہیں, اپنی صفت کرم کی وجہ سے فرماتے ہیں, کوئی بدلہ ان کو نہیں چاہیے. چنانچہ دیکھو کہ اس دنیا کے اندر کیا کیا نعمتیں کن کو دے رکھی ہیں, ان دشمنوں کو جو ان کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں, جو کھلم کھلا کفر پر مبتلا ہے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے, نعمتیں دے رکھی ہیں, رزق دے رکھا ہے, سب کچھ دے رکھا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری خان یغما کے دشمن کے دوست، عدیم زمین سفرائے عام اوس، عدیم زمین سفرائے عام اوس، بری خان یغما کے دشمن کے دوست، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا جو پوری زمین بچھائی ہوئی ہے یہ ایک عام دسترخوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس دسترخوان پر سب کو مل رہا ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اس کو بھی کافروں کو بھی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، خوشحالی دے رہے ہیں، وہ صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، اقتدار دے رکھا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، حالانکہ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ تو وہ منعم حقیقی جو کسی بدلے کے بغیر، کسی بدلے کی توقع کے بغیر انعام کرے، وہ اس کے ساتھ محبت انسان کا فطری تقاضا ہے کہ اسے انسان محبت کرے، لہذا فرمایا کہ ان نعمتوں کو سوچا کرو جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی۔ اور دیکھو یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر میں الفاظ الکبیر میں فرمایا کہ قرآن کریم کے جو بہت سے مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد دلاتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں ان نعمتوں کا حوالہ دے کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کر رکھی ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے اس سے گھاس اگائی، ہم نے اس سے نباتات اگائے، اس سے تم کھاتے ہو، ہم نے دیکھو جانور پیدا کیے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے، تم اس کے مالک بن جاتے ہو، خلقناہم بأیدینا فہم لہا مالکون، وذللناہا لہم، ہم نے تمہیں تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے جانوروں کو، فمنہا رکوبہم، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو تم سواری کرتے ہو، منہا یاکلون، ان میں سے بعض وہ ہیں جو تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع ومشارب، اور اس میں کیسے کیسے منافع تمہارے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں، جانوروں کے اندر جو تم سے زیادہ طاقتور ہیں، تم سے زیادہ قوی ہیں، جن کے اعضاء تم سے زیادہ مضبوط ہیں، ان کو تمہارے آگے ایسے رام کر دیا کہ ایک انسان، پتلا دبلا انسان، وہ بڑی بڑے سے بڑی گائے کو رسی سے باندھ کے اور ڈھا دیا، اور اس کے گلے پر چھوری پھول پھیر دی، وہ بیچاری دیکھتی رہ گئی، اور پھر اس کے گوشت سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے کھال سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی یہاں تک کہ اوجڑی سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، لہم فیہا منافع و مشارب افلا یشکرون، پھر بھی کیا شکر نہیں کرو گے؟ تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، انتم انزلتموہ من الأذن مزن ام نحن المنزلون، تم نے اتارا ہے پانی بادلوں سے یا ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے، یہ افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من الأذن ام نحن المنزلون افرائیتم ما تحرثون، ذرا دیکھو یہ تم جو کھیتیاں اگاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو اس کو زمین سے یا ہم ہیں اگانے والے، جگہ جگہ باری تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر ہوا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کان تمہیں دیے، آنکھیں تمہیں دیں، دل تمہیں دیے، جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آلاء یعنی اپنے نعمتوں کا، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سارا اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اپنی گنوا رہے ہیں جگہ جگہ، تو کیا محض احسان جتلانا مقصود ہے؟ احسان جتلانا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنا احسان جتلائے تمہیں، احسان اس لیے جتلایا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا ہماری جو ہے ہمارے تابع بن جائے یا اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، وہ انعامات اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ اس کو سوچا کرو، اس کے اوپر غور کیا کرو, اور غور کر کے اس غور کرنے کے نتیجے میں تمہارے دل میں خود منعم حقیقی کی محبت پیدا ہوگی, اور اس محبت کے نتیجے میں تمہاری زندگی دنیا اور آخرت سمرے گی. اس لیے یاد دلا رہے ہیں بار بار کہ ہماری نعمتوں پر غور کرو. اسی لیے یہ ایک بہت بڑا باب ہے علم کا اور معرفت کا, جس کو حضرات صوفیاء کرام فکر سے تعبیر کرتے ہیں. تفکر, سوچنا, یہ ایک مستقل عبادت ہے. سوچنا ایک مستقل عبادت ہے. کیا سوچنا؟ اس کائنات کے بارے میں سوچنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اس کائنات میں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں ہی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں, ان لوگوں کے لیے کہ يتفكرون في خلق السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیسے چاند سورج پیدا کر دیا ہے, کہ اس طرح رکھا ہے کہ اتنے فاصلے پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نہ تو وہ جلائے ہمیں اور نہ اس کی دوری سے ہمیں سردی سے ٹھٹر جائے. ایک خاص توازن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کو, کہ اس کی روشنی ہم تک روشنی بھی پہنچے اور جتنی گرمی کی ہمیں ضرورت ہے اتنی پہنچ جائے. اگر وہ ذرا قریب ہوتا تو سب جل کر بھسم ہو چکے ہوتے, اور ذرا دور ہوتا تو سب ٹھنڈ سے ٹھٹر کر مر جاتے. لیکن ایک خاص تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے, خاص فاصلے پر رکھا ہوا ہے. تمہیں گرمی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ذرا قریب لے آتے ہیں, تمہیں سردی کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑا دور لے جاتے ہیں تاکہ تمہیں گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوں اور سردی کے فوائد بھی حاصل ہوں. چاند کو دیکھو کہ اس کی کرنیں تمہارے اوپر کس طرح نچھاور ہو رہی ہیں, کس طرح اس سے کھیتیاں پک رہی ہیں, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے رات کے وقت میں روشنی پیدا کر رہے ہیں, کس طرح اس سے حسن و جمال کا منظر سامنے آ رہا ہے. تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض, یہ زمین اور آسمان کی جو تخلیقات ہیں اس کے اندر غور کرتے ہیں. تو یہ غور جب آدمی کرتا ہے, سوچنا شروع کرتا ہے, تو اس سوچ سے اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ کا, اس کی قدرت کاملہ کا, اس کی رحمت تامہ کا ادراک کسی درجے میں ہوتا ہے, اور اس سے انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے. تو صوفیاء کرام کے ہاں ایک مستقل باب ہے, ایک تو ہے ذکر اور ایک ہے فکر. ذکر یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. ہم غفلت کے عالم میں روزانہ ان نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں, لیکن کبھی دھیان نہیں آتا کہ یہ کس طرح ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کارخانہ بنا رکھا ہے. روز صبح کو اٹھتے ہیں اور سورج کی روشنی سے فیض یاب ہوتے ہیں, شام آتی ہے, رات آتی ہے تو رات کے اندر سو جاتے ہیں. یہ سارے کے ساری جو کچھ بھی ہماری زندگی کی مصروفیات ہیں وہ سب رہین منت ہیں اس تخلیق کائنات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص حکمت سے اور رحمت سے بنائی ہے. فرمایا کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں ہمیں, آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. ہم نے سورج تو پیدا کر دیا اور سورج کے ذریعے دن کی روشنی تمہیں حاصل ہو گئی جس میں تم اپنے کاروبار چلا رہے ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دن ہی دن رکھتا، 24 گھنٹے دن ہی رہا کرتا، روشنی روشنی رہتی، سورج کبھی غروب نہ ہوتا، رات کبھی نہ آتی، تو کیا ہوتا کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آتا جس میں تمہیں سکون حاصل ہوتا. جن اب یہاں ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دن کا آنا یا رات کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے، دن کا آنا کتنی بڑی نعمت اور رات کا آنا کتنی بڑی نعمت. اگر ایک ہی وقت رہتا یعنی 24 گھنٹے دن رہتا یا 24 گھنٹے رات رہتی تو کیا عالم ہوتا. فرمایا کہاں سے تم وہ رات لاتے جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے. اب دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ مہینوں رات نہیں آتی، رات آتی ہی نہیں، اندھیرا رہتا ہے، وہ دن ہی دن رہتا ہے. جو شمال کے اکثر شمال کے علاقے ہیں ان کے اندر ایسے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آباد بھی ہیں لوگ، کئی کئی مہینے دن رہتا ہے رات نہیں آتی. میں بھی اس خود میں نے مشاہدہ کیا ہے، 90 گھنٹے ایسی جگہ پر گزارے ہیں کہ جہاں 90 گھنٹے تک سورج غروب نہیں ہوا، دن ہی دن تھا. اب رات کے 12 بج رہے ہیں اور سورج کھڑا ہے، تھا 1 بج رہا ہے اور سورج کھڑا ہے. تو وہاں جب سونے کا وقت آتا تو آدمی کے لیے سونا مشکل رہتا، مصنوعی طور پر اندھیرا پیدا کرنا پڑا، کمرے کے دروازے بند کر لیے، پردے لٹکا دیے، تب بھی وہ جو رات کی نیند کا جو لطف ہے، رات کے اندھیرے کا جو لطف ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، مصنوعی طور پر کرنا. تو وہ لوگ رش کرتے تھے دنیا کے سارے لوگوں پر کہ بھئی ان کے پاس دن بھی آتا ہے رات بھی آتی ہے، رات جب آتی ہے تو اس کے اندر وہ آرام سے سو سکتے ہیں. تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رات لا کر دے جس کے اندر تم سکون حاصل کر سکو. اور افرائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اور اللہ تعالیٰ اگر سارا رات ہی رات پیدا کر دیتا کہ سورج غائب ہی ہے، دن نکلتا ہی نہیں، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آتا. دن کی روشنی کہاں سے لے کے آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. اور ایسا بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بعض موسموں میں شمال کے علاقوں میں بعض موسموں کے اندر مہینوں دن نہیں آتا، اندھیرا ہی رات ہی رات رہتی. وہ اتفاقی استثنائی مستثنا کچھ تھوڑی سی جگہ ہیں، آبادی بھی وہاں بہت کم ہے، لیکن جو دنیا کے بیشتر علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے دن بھی دے رکھا ہے رات بھی دے رکھی ہے. اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ جو ایک نظام بن گیا کہ دن میں کام کرو اور رات کے وقت میں آرام کرو، رات کے وقت میں سو، تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ کوئی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی جس میں لوگوں نے یہ طے کیا ہو کہ بھائی دن کا وقت کام کے لیے اور رات کا وقت سونے کے لیے، کوئی کانفرنس کے ذریعے قرارداد منظور ہوئی تھی کہ یہ اوقات ہم اس طرح تقسیم کر رہے ہیں کہ رات کو سویا کریں گے اور دن میں کام کیا کریں گے. اگر ایسا ہوتا کہ بھائی ہر ایک آزاد ہے، جس کو چاہے کام کرے، جس کو چاہے سوئے، تو ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سونا چاہ رہا ہے، دوسرا ٹھک ٹھک کر رہا ہے اس کے سر کے اوپر، اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور ٹھک ٹھک کر رہا ہے، تو وہ سو نہیں سکتا. نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا، فطرت اس طرح ڈھال دی کہ دن کا وقت ہر ایک شخص کام کے اوپر لگا ہوا ہے اور رات کے وقت میں ہر شخص جو ہے وہ سونے کی طرف جا رہا ہے، سونے نیند کا تقاضا اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ جل جلالہ کی ہم روز استعمال کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کر رہے ہیں استعمال، لیکن ان نعمتوں کے نعمت ہونے کا احساس نہیں, اور اس کے نعمت ہونے کا احساس نہ ہونے کے نتیجے میں اس پر شکر بھی نہیں, اس پر شکر بھی نہیں. یہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ان میں سے جو نعمت تمہیں حاصل ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اس کا تصور کرو, اس پر غور کرو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت. اب دیکھو یاد دلا دیا, جب صبح ہوئی ہم لوگ روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں اور غفلت کے عالم میں دن شروع کر دیتے ہیں, لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھا کر توجہ دلا دی کہ اس نعمت کا احساس کرو اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کہو کہ اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت, اے اللہ ہم آپ ہی کی وجہ سے ہمیں صبح حاصل ہوئی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہمیں شام ہوتی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں, آپ ہی کی وجہ سے ہم مرتے ہیں. یعنی رات کو جب نیند میں سوتے ہیں تو یہ بھی چھوٹی سی موت ہے, یہ بھی آپ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, اور صبح کو جب بیدار ہوتے ہیں تو ایک نئی زندگی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت. اور جب سورج طلوع ہوتا تو آپ کیا فرماتے, یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا, کہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ دن دوبارہ عطا فرما دیا ولم یہلکنا بذنوبنا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. تو یہ جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے ہیں جا بجا, وہ درحقیقت اسی لیے کہ ہم غافلوں کی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف موڑ دیں. یا اللہ صبح ہوئی ہے یا آپ کی نعمت ہے, یا اللہ سورج نکلا ہے یہ آپ کی نعمت ہے, کل بھی دیا تھا آج دوبارہ عطا فرما دیا, آپ نے اپنا فضل و کرم فرمایا. ولم یہلکنا بذنوبنا, شام ہوتی سورج غروب ہوتا تو کیا فرماتے, امسینا وامسى الملك للہ, آج ہمیں شام ہو گئی ہے اور ساری سلطنت اللہ کی ہے, شام کی سلطنت شام کے وقت میں بھی اللہ کی ہے, صبح میں بھی اللہ کی تھی, شام میں بھی اللہ کی ہے. یعنی یہ شام جو عطا فرمائی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. تو غافل انسان کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا کہ یہ اذکار جن کو اذکار متواردہ کہا جاتا ہے وہ اپنا معمول بناؤ. جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اللہم انی اسئلک خیر المولد وخیر المخرج, بسم اللہ ولدنا وبسمہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو توجہ کیا دلائی جا رہی ہے کہ داخل تو ہو رہا تم غفلت کے عالم میں, ارے خدا کے بندے سوچو کہ یہ گھر تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اگر یہ گھر کی چھت نہ ہوتی, گھر کا سایہ نہ ہوتا, بے گھر پھر رہے ہوتے تو کیسی زندگی گزرتی. تو اے اللہ شکر ادا کرو, یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میں جس جگہ داخل ہو رہا ہوں اس کی خیر مجھے حاصل ہو. بسم اللہ ولجنا و بسم ہی خرجنا, اللہ ہی کے نام سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے نام سے باہر نکلیں گے. تو غرض اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سوچنا, تفکر فی اعلی اللہ، یہ بہت ہی عجیب نسخہ ہے اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا. غفلت کے عالم میں جو گزر رہے ہیں نا اوقات، وہ اس غفلت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف انسان متوجہ کرے. یہ ہے جو بات حضرت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا یہ طریقہ. دیکھو ہر انسان کے دل میں ہر وقت خیالات کا ایک طوفان ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کے دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے، فضول باتیں، فضول باتیں دماغ میں آ رہی ہیں ادھر ادھر کی، اور کوئی لمحہ بیداری کی حالت میں انسان کا کوئی لمحہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا. اب جو خیالات آ رہے ہیں عام طور پر ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مصرف ہی نہیں. جو دنیا بھر کے خیالات دماغ میں چکر لگا رہے ہیں ان کا کوئی مصرف ہی نہیں، نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر اس خیالات کی رو کو اور خیالات کے رخ کو اللہ جل جلالہ کی طرف پھیر دو کہ خیالات یہ لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں نازل کر رکھی ہیں، ہر لمحے سوچو کہ کیا نعمت ہے، کیا نعمت مجھے حاصل ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ خیالات کی رو جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر یہ تمہاری زندگی کو اللہ والی زندگی بنا دے گی. اسی لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی، اور بھائی یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرا، اے اللہ ہمارے میرے دل کے خیالات کو، دل میں جو وسوسے آتے ہیں جو خیالات آتے ہیں وہ ایسا بنا دیجئے کہ جس میں آپ ہی کی خشیت ہو اور آپ ہی کی یاد ہو، ایسا بنا دیجئے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرا واجعل ہمتی و ہوای فی ما تحب و ترضا، اور میرے خیالات کو اور میری خواہشات کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ ان کا رخ ان چیزوں کی طرف ہو جائے جو آپ کو پسند ہیں، جن سے آپ راضی ہوتے ہیں. خیالات کے رو کو پھیرنے والی بات ہے کہ اس طرف پھیر دو. کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے وقت یہ تصور کرو کہ دیکھو یہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے کیسا رزق عطا فرمایا، لذیذ ہے اور اس سے میرے جسم کو قوت حاصل ہو رہی ہے، لذت حاصل ہو رہی ہے، قوت حاصل ہو رہی ہے. پھر سوچو کہ میں تو کھا رہا ہوں اس کو بے سوچے سمجھے کھائے جا رہا ہوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنے لذت حاصل کرنے کے لیے، منہ کے ذائقے کے لیے کھائے جا رہا ہوں. الم غلم پتہ نہیں کیا کیا بھر لیا، اپنے حلق کے ذریعے اتار لیا، پیٹ میں بھر لیا، لیکن کون ہے جو اس غذا کو جو میرے جسم کے اندر جا رہی ہے، کون ہے جو اس کے حصے بکھرے کر رہا ہے، اسی کے ذریعے خون پیدا ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے میرے جسم کی نشو نما ہو رہی ہے، اسی کے ذریعے میرے بالوں کے اندر نمو پیدا ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے میرے ناخن بڑھ رہے ہیں، اسی سے میری ہڈیوں کو تقویت پہنچ رہی ہے، اور جو بیکار چیز تھی میرے جسم سے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے خاص کارخانے کے ذریعے اس کو باہر نکال کر پھینک رہے ہیں. اور اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، ایک ذکر تلقین فرمایا. کیا عجیب ایک ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ سوائے پیغمبر کے کسی اور کا دھیان اس طرف جا نہیں سکتا. کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر آتے تو عام طور سے جو دعا مشہور ہے وہ تو یہ ہے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، اے اللہ آپ کی میں مغفرت مانگتا ہوں اور شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا کر دیا. اور ایک اور دعا جو بعض روایات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى علی قوتہ ودفع عنی اذاہ. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس کھانے کی لذت چکھائی, کھانے کی جو لذت تھی وہ مجھے عطا فرما دی. وابقى علی قوتہ, اور اس کھانے سے جو قوت حاصل ہو سکتی تھی اس کو میرے جسم میں باقی رکھا. ودفع عنی اذاہ, اور اس کی جو تکلیف ہو سکتی تھی, اسے جو گندگی پیدا ہو سکتی تھی وہ دور کر دی. یہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ فرما دیا, یعنی درخت کا تلقین یہ فرما دی کہ اس حالت میں بھی اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تصور کرو کہ کھانے کے اندر کیسا خودکار پلانٹ لگا رکھا ہے اس انسانی جسم کے اندر کہ لذت چکھا دی, قوت تمہارے جسم کو عطا فرما دی, اور بیکار چیز کو یا تکلیف دہ چیز کو باہر بھیج دیا. تو جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تفکر کی, تو بیت الخلاء کے اندر بھی بیٹھا ہے نا انسان, اس وقت زبان سے ذکر کرنا تو منع ہے, زبان سے کوئی ذکر کرنا بیت الخلاء کے اندر بیٹھے ہوئے منع ہے, لیکن تفکر اس وقت بھی اگر انسان سوچے تو وہ حالت بھی اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. آدمی یہ سوچے کہ دیکھو میرے جسم میں کتنی ایسی چیزیں داخل ہو گئی تھیں جو اگر نہ نکلتی تو میرے جسم میں کیا فساد مچاتی, اور وہ اگر جسم کے اندر رہ جاتی قبض ہو جاتا تو ایک پریشانی, ڈاکٹر کے پاس بھاگے بھاگے پھرے, قبض کی حالت اگر ہو جائے, قبض کے اندر کہتے ہیں قبض جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے, تو قبض ہو جاتا تو کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قبض نہیں ہے. اگر یہ نجاست نکلتی اور اپنے ساتھ قوت کی چیزوں کو بھی باہر نکال دیتی تو کتنی کمزوری ہو جاتی, دست آ جاتے, حیضہ ہو جاتا. اور نکلنے کے اللہ تعالی نے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں اس میں کہیں خلل واقع ہو جاتا, کوئی تھوڑا پھنسی ہو جاتا, کوئی بواسیر ہو جاتی, کوئی پیشاب کرنے کی تکلیف, پیشاب کے نالی میں تکلیف ہو جاتی, پخانے کی نالی میں تکلیف ہو جاتی, آدمی یہ سوچے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ قبض نہیں ہے, الحمدللہ حیضہ نہیں ہے, دست نہیں ہے, بواسیر نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, یہ آدمی سوچے, اور ہر اس بات پر کہ یہ تکلیف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرتا رہے, تو وہ وقت جو گندگی نکالنے کا وقت ہے وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت بڑھ رہی ہے. اور باہر نکل کے زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کھانے کی لذت عطا فرما دی اور قوت کو جسے میں محفوظ رکھا, اور جو گندگی تھی اور تکلیف دہ چیز تھی اس کو آپ نے اپنے فضل و کرم سے باہر نکال دیا. تو زندگی کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے, صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش نہ برس رہی ہو. بات کیا ہے کہ غفلت میں ہم ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی طرف دھیان نہیں جاتا, ان کے بارے میں سوچتے نہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سوچنا شروع کرو, سوچنا شروع کرو. اور یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے جو حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ کا رخ تبدیل کرو. ابھی سوچ کا رخ جو تھا وہ فضول باتوں کی طرف تھا, اب اس کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف, اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف ہو گیا. تو اس طرح انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا. لیکن یہ چیز جو ہے نا بھائی, یہ مشق سے حاصل ہوتی ہے. یہ توجہ سے، ہمت سے، مشق سے، صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کی سوچ کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے. تفکر فی آلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا. جتنا جتنا سوچو گے اتنی ہی نعمتوں کا ادراک ہوگا، اور اس نعمتوں کے ادراک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، اس میں ترقی پیدا ہوگی. اسی کو کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام تفکر یا فکر، ذکر کے ساتھ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں. تو بھائی بس یہ پیغام ہے آج کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت جو ہماری ذہن میں سوچ کی چکی چل رہی ہے اس کا رخ ذرا سا بدل کے دیکھیں، جس حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس حالت کو دیکھو کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیا کرم فرمایا ہوا. الحمدللہ صحت سے ہوں، عافیت سے ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، الحمدللہ آغا صحیح سلامت ہیں، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری باتیں آدمی سوچتا رہے تو جتنا جتنا سوچے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے نکلے گا، اور اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات کا رخ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی طرف موڑ دیجئے. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ تم اس محبت کو کامل فرما دیجئے. اے اللہ ہر حالت میں، اے اللہ ہر حالت میں، اے اللہ آپ اپنی نعمتوں کے کو سوچنے، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی محبت کامل عطا فرمائیے. اللهم انا نسالک حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا ارحم الراحمين. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے جو کچھ ہم نے باتیں کہی اور سنی ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیجئے، اپنے رضا کامل عطا فرما دیجئے. ہر طرح کے شر سے، فتنے سے اے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجئے. ربنا اے اللہ ہم نہ نسالک من خیر ما سالک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا
اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔ نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصلح، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب متصلح اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھری صاحب متصلح کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔